الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے واسطے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے قوم ثمود کا انتخاب فرمایا. اور قوم ثمود جو تھی وہ یمن، سعودیہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں میں ایک بہت طاقتور حکومت تھی. لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں اور جو چیزیں لوگ بناتے تھے اس زمانے میں وہ ان کی زندگیوں میں ہی شکست و ریخ کا شکار ہو جاتی تھی. مکان بناتے تھے تو اب ایک آدمی کی عمر اگر 500 سال ہے تو 500 سال مکان نہیں چلتا تھا. ایک آدمی کی عمر 700 سال ہے تو 700 سال میں وہ جو بھی چیز بناتے تھے آہستہ آہستہ فنا ہو جاتی تھی. تمدن کی ضروریات خود انسان کو اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ وہ حالات پر قابو پائے، اور فطرت اپنی تسکین کے لیے خود رہنمائی کرتی ہے کہ کیا کام کرنا چاہیے. بھوک لگتی ہے تو انسان خود بخود کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے ڈھونڈتا ہے. تو تمدن انسان کو خود سکھاتا ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیسیوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ تہذیب اور تمدن کے ارتقاء کے ساتھ آپ نے جدید چیزوں کو اختیار فرمایا. مثلا عربوں میں یہ جو منبر ہے یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا. جمعہ کے دن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں ایک بزرگ تھے، قصی ان کا نام تھا، تو جمعہ کے دن منبر پہ بیٹھتے تھے اور جو بھی قریشی تھے انہیں نصیحت کرتے تھے، سب جانتے تھے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ایک نبی علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا انکان قبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر یہ کھڑے ہونا اور بیان کرنا میری قوم والوں تم پر اتنا ہی اگر ناگوار گزرتا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں کیا سمجھاتا ہوں اور تم کیوں نہیں سمجھتے۔ تو یہ منبر کھڑے ہونا یہ تھا، حتیٰ کہ نکاح کا خطبہ بھی عرب کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور اب بھی نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ زیادہ سنت کے قریب ہے، بیٹھ کے بھی جائز۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے رہے، اور جب 7 ہجری میں جسم مبارک پر اثر پڑنا شروع ہوا تو یا تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میرے گھر میں فلاں ترخان کام کر رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک ممبر بنوا دوں، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور کہا میرے لیے ممبر بنا دو، اور خطبوں کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ اصل میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، لیکن آپ کے لیے اتنی دیر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا، تو پھر درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، بس وہ سنت چل پڑی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وزن بڑھ گیا تھا بہت، تو پہلی مرتبہ انہوں نے ہی بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ شروع کیا ہے، وہ بالکل کھڑا ہونا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ تو تمدن جب ترقی کرتا ہے تو وہ خود انسان کی رہنمائی کرتا ہے، تو انہوں نے سوچا عمریں اتنی طویل اور مکان دو دو تین تین مرتبہ بناؤ، کیوں نہ ان پہاڑوں کو کھود کر ہم یہاں پر اپنے گھر بنائیں۔ یہ اصل وجہ ہو گئی پہاڑوں کو کھودنے کی، باقاعدہ نقشے بنتے تھے کہ یہ پہاڑ اتنا کھودا جائے تو اس طرح سے ایک ہال برآمد ہوگا، اس ہال کے فلاں حصے میں سیڑھی لگائی جائے تو اس طرح سے سیڑھی بنے گی، زبردست جیومیٹری جانتے تھے اور میتھمیٹکس جانتے تھے اور بڑے بڑے عمدہ نقشے بنانے والے تھے۔ اللہ نے 11ویں پارے میں یہ جو علم انہیں حساب و کتاب کا اور جیومیٹری کا دیا تھا اس کو اپنا انعام فرمایا ہے، اس لیے ہمارے لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ جتنے علوم سے انسانی زندگی میں راحت اور آرام پہنچتا ہے یہ سب اللہ کا انعام۔ ہمارے بچے جو میڈیکل پڑھتے ہیں، جو کمپیوٹر پڑھتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم جا کر حاصل کرتے ہیں، جو اٹامک ریسرچ کرتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ دین پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں انسانوں کی راحت کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی معلوم نہیں ہے کہ جو شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے اللہ جنت میں اسے بلند مقام عنایت فرمائے گا، یا اس بچے کو جو کمپیوٹر سے بہترین ڈیزائن نکال کے دیتا ہے کہ ابا ایسا مکان بنا دے، جس چیز کو اللہ قبول کرتا۔ اسی لیے ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دینی اور دنیاوی علوم کی جو تقسیم ہے یہ ٹھیک ہے، لکھتے پڑھتے ایسے ہی ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب خدا کا انعام ہے، ایک ہی چیز۔ تو انہیں اس علم میں مہارت تھی اور انہوں نے پہاڑوں کو تراشا، اور اللہ نے کہا تنحتون الجبال، تم پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو. جو پہاڑوں کو تراشتے تھے وہ لوہے کے اوزار بھی تو استعمال کرتے تھے، اب لوہے کے اوزار ایجاد کرنا اتنی بڑی چیز ہے. اب تک لوہے کا کام کرنے والے فریم بناتے ہیں کہ جی یہ اتنے فٹ کی سیڑھی ہے، ایسا فریم چاہیے، یا بینڈ دینا ہے یہ ایسے کر دیں، یہ شٹرنگ اس پیمائش کی ہے ایسے بنا دیں. اللہ نے کہا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا. ایک جگہ آیا سلنا لہو عین الفطر، ہم نے کاپر تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، جسے پانی کا چشمہ ہے اس کے لیے بہا دیا تھا، اور وہ اس تانبے کے چشمے سے کاپر کو نکالتے تھے، خشک کرتے تھے، کوٹ پیٹ کے دیگے بناتے تھے. وقدور راسیات، اور کتنی بڑی بڑی چیزیں بنتی تھیں. اور ہم نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو بات بات پہ میرا شکر ادا کرتے. اصل نیکی شکر ہے، بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اصل نیکی شکر ہے جو عذاب سے بچاتی ہے. استغفار بھی بچاتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے شکر. اسی لیے اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں کیوں عذاب دے، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں جہنم میں پھینک دے، اللہ کو کیا پڑی ہے دنیا میں رزق تنگ کرنے کی تم پہ. دو کام اگر کرتے رہو، ان شکر تم و آمن تم، ایک تم شکر میرا ادا کرتے رہو اور دوسرے مجھ پہ ایمان لاؤ، بس عقیدے کے بعد بہت بڑی نیکی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہر لمحہ ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھر بنائے، پہاڑ تراشے، اور قوم سمود بہت بلندی پہ پہنچی، اتنے پہاڑوں میں گھر بنا لیے کہ جو تبوک ہے جس کا نام آپ سنتے ہیں، اور اب سعودی حکومت نے سیاحت کے لیے اسے کھول دیا ہے، یہاں پر انہوں نے محلات بنائے. چنانچہ اب تک ہزاروں سال کے گزر جانے کے باوجود ابھی تک موجود ہے. اور انہوں نے کہا من نشد منا قوا، کون ہے جو دنیا میں اس وقت ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے. کبر فرض میں آئے تو خدا کا عذاب آتا ہے، اور کبر شکر کے ساتھ قوموں پہ آئے تو اللہ کی رحمت. علامہ اقبال نے اس فلسفے کو خوب سمجھا ہے اور دو شعروں میں اسے بند کر دیا ہے، اور انہوں نے فارسی میں یہ کہا کہ منصور ان الحق کہے تو یہ کفر ہے، گر قومی پہ گوید رواز، اور قوم کہے پوری کہ ہم اس وقت خدا ہیں دنیا کے، بالکل ٹھیک. کیونکہ قوم مجموعی اعتبار سے دنیا میں لوگوں کی راحت کے سامان پیدا کرتی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین دور ہوگا جب تم اپنے حکمرانوں پہ لعنت کرو گے اور وہ تم پہ لعنت کریں گے، حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا کہ اس زمانے میں قبر میں چلے جانا یہ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت زندگی گزارنے کے. تو قومیں جب بنتی ہیں تو پھر وہ اپنے پرنسپلز اپنے اصول، لیکن وہ کبر میں آ گئے اور اللہ کو شکر ادا نہیں کیا، اور ان کا من نشد منا کوا، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو کائنات میں؟ اللہ نے کہا فلم یرو، انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلقہم، جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا، یہ علم دیا، یہ سب کچھ کیا ہوا، اشد منہم قوا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ ہے. پھر ان میں شرک شروع ہوا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے تو شرک نہیں تھا، اور بڑے اعزاز کے ساتھ مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا، پھر انہیں کفن پہنایا، پھر انہوں نے ان کو خوشبو لگائی، پھر انہوں نے قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے لوگوں سے، فرشتوں نے کہا کہ سنت ابیکم، یہ تمہارے والد کا طریقہ ہے جو اب چلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم اپنی میتوں کو ایسے ہی دفن کرو گے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شرک شروع ہوا تھا، اس نے پھر سر اٹھایا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اور وہ اپنے مندروں میں یا مندروں کے علاوہ بھی جو عبادت گاہیں تھیں، بتوں کو رکھنا شروع کیا اور ان کی عبادت شروع کی. اللہ تعالی کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. اب کبھی سورہ نور کی بالکل ابتدائی آیات پر غور کریں تو اللہ تعالی نے فحاشی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ زانن او مشرک، یہ تو بس وہی آدمی کر سکتا ہے جو بنیادی طور پہ بدکار ہو یا وہ پھر مشرک ہو. ایک شخص جو برے کام عورتوں کے ساتھ کرتا ہے، معاذ اللہ، اس کو اللہ نے شرک کے ساتھ ملا دیا. کیوں؟ یہ نکاح چور ایسے کام، یہ نہیں کہ ڈاکو، کوئی بھی. اور فرمایا کہ ایسی عورت جو ان دو عیوب میں مبتلا ہو، ایسے ہی مردوں کو پسند کرتی ہے، اور مردیں بھی ایسے ہی عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ بدکاری میں وہ جو اپنے شوہر کا حق تھا اسے کسی غیر سے پورا کرتی ہے یا مطالبہ کرتی ہے، اور شرک میں عبادت جو اللہ کا حق تھا، بندہ اللہ کا ہو کر وہ حق کسی اور کو دیتا ہے یا اس سے طلب کرتا ہے. اسی لیے شرک اس کو بھی نفرت سے نگاہ سے دیکھا ہے، اور حدود میں سب سے بدتر اور شدید چیز کہ پتھر مار مار کے اسے مار دو، یہ اس لیے کہ اس نے، مرد و عورت نے، وہ حق جو بیوی یا شوہر کا تھا کسی غیر سے طلب کیا، اور یہاں عبادت جو اللہ کا حق بنتا تھا اس نے کسی اور سے کہا کہ تم پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور منع کیا کہ لوگوں یہ کام چھوڑ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دو کاموں کے لیے بنیادی طور پر آتے ہیں، اور پازیٹیولی وہ یہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی. قانون اللہ کا، زمین اللہ کی، بندے اللہ کے، کسی شخص کا بنایا ہوا کوئی قانون اس زمین میں نہیں چلے گا. حتیٰ کہ محققین حنفیہ اس طرف گئے ہیں کہ شارع اور قانون کا حق صرف اللہ کو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی قانون انسانوں کے لیے نہیں بناتے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثناشریہ میں صاف لکھا ہے کہ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ کا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی وحی کے مطابق بتاتے تھے، انسان کو انسان کے لیے قانون بنانے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، غلام تھوڑے ہی بنانا ہے. یہ وہ بات ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہی تھی، عمر بن العاص کو سزا دیتے ہوئے درے مارے تھے کوڑے، کیونکہ ان کے بیٹے محمد نے ایک دیہاتی آدمی سے یہ کہہ دیا تھا کہ خود انا ابن الاکرمین، لے سہ برداشت کرو، کوڑا کھینچ کے اس نے مارا. اس کا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی اولاد ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیرے سر پہ تیرا بیٹا اچھلا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کوڑے مارتا ہے، خود یہ لے کوڑا میں مار رہا ہوں. بس عمر رضی اللہ عنہ نے مارا کھینچ کے عمر بن العاص کو اور فرمایا کہ متا استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے. وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا. یہ آزادی ہے جو ہمارا درہ امتیاز ہے، یہ آزادی ہے جس دنیا میں ملنی چاہیے. اس آزادی کے لیے جنگیں لڑی جاتی، اس آزادی کے لیے معاشرے میں جد و جہد ہوتی ہے، اور یہ آزادی ہے جو مطلوب ہے. اس آزادی کو قید میں تبدیل کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں. بس صرف اللہ کہہ دے کہ چار سے زیادہ نہیں کرنی اللہ کا حق ہے، اللہ یہ کہہ دے کہ اس پہ سزا ملے گی اللہ کا حق. جو لوگ بھی اللہ کا یہ عبادت کا حق غیر کو دیتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے، اس سے بھی بدتر گناہ، وہ جو شوہر اور بیوی کا اللہ نے ذکر کیا سورہ نور کی پہلی آیات میں، اللہ نے کہا ہے یہ وہ عورتیں پسند کرتی ہیں جن کا کردار برا ہوتا ہے، یا مردوں کا کردار، اور اسی طرح مشرک اور مشرکہ. اس قوم نے یہ کرتوت شروع کیے اور شرک شروع کیا، اور اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے بار بار قوم کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی غیرت اسے نہیں مانتی، یہ شرک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ دو ہی کاموں کے لیے آتے ہیں، ایک خدا کی توحید، خدا کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے کہ انسان انسان کی آزادی سلب نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، تم پہ کوئی آدمی جبرن حکومت نہیں کر سکتا، شورا کے ذریعے حکومت قائم ہوگی اور شورا جو چاہے فیصلہ کرے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ آدمی ایسے ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی اور میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور ارشاد فرمایا المتسلط بالجبروت، قوم پہ جو جبر کر کے اپنے قانون منوائیں، خدا کی لعنت ہو اس ٹولے اور گروہ پہ، اور میں بھی لعنت بھیجتا ہوں. ہم کیوں کسی کی مانیں بھائی؟ اللہ نے قوانین رکھے ہیں بس، ٹھیک ہے. جو نئی چیز ہے اس میں کوئی مجتہد اجتہاد کا اہل اس پہ اجتہاد کرتا ہے، بسم اللہ، اس اجتہاد پہ بحث ہوگی، اس اجتہاد کو کریٹیسائز کیا جائے گا، اچھا برا چھان پھٹک کے جو قانون بن گیا بن گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بحث کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر علم ہے اور مجتہد ہونے کا اہل ہے. اور دوسری چیز جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے تھے کہ معاشرے میں کوئی کبیرہ گناہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو چونکہ خلق خدا کا نقصان ہے اس لیے میری مخلوق کو اس گناہ سے بچاؤ. مثلاً ماپ تول میں کمی آ گئی، مثلاً ڈاکو پیدا ہو گئے، مثلاً راستے محفوظ نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ راستوں کی حفاظت کا بندوبست کیجیے،
ڈاکوؤں کی سرکوبی کیجئے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور ہم نے یہودیوں سے کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو زمین پہ جو شخص میرے قانون کو نہیں مانے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ ظالم ہوگا, مرنے کے بعد وہ سزا ملے گی جو ظالموں کو. عیسائیوں کا معاملہ آیا تو اللہ نے صاف کھلی بات کر دی, اس نے کہا جو میرے بندوں پہ وہ قانون نافذ کرے جو میں نے نہیں نازل کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, یہ کافر ہو جائے گا. اور ہماری باری آئی تو اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پرلے درجے کا گناہگار آدمی ہے جو اس امت پہ کوئی ایسا قانون لا کر نافذ کر دے جو قانون اللہ نے نہیں کہا. آپ کے سارے عائلی قوانین اور آپ کے آئین میں متعدد شکیں اور نکاح فام میں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو خدا کی نظر میں سخت گناہگار ہیں, اور اللہ نے ان پابندیوں کو لوگوں پر نہیں لگایا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حجت اللہ پڑھنی چاہیے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نبی جب آتا ہے علیہ السلام تو اپنے سے پہلے سوسائٹی کو 100% چینج نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بس انسان جس طرح چل رہے ہیں چلنے دو, کیا ضرورت ہے ہر محکمے میں دخل دینے کی, سوائے ان جگہوں کے جہاں پر نبی یہ سمجھتا ہے اور اللہ نے وہی کی ہے کہ اس کو تبدیل کر دیجئے, بس ٹھیک ہے وہ تبدیلی ہو جاتی ہے, باقی سوسائٹیز ایسے ہی چلتی ہیں. نکاح کے لیے اللہ نے اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اپنے کزن سے نکاح کر لے, پھوپھو کے بیٹے سے, چچا وغیرہ وغیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی, اللہ نے کہا وہ پابندی ختم ہو گئی, اب تم کر سکتے. اس طرح نبوت چلتی, پورا سٹرکچر تبدیل نہیں ہوتا. عربوں میں ہمیشہ 10 اونٹ ایک آدمی کے خون کی قیمت تھی. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ جب زمزم کی کھدائی کی تو کوئی مل نہیں رہا تھا, کوئی ان کے ساتھ معاون نہیں تھا, تو انہوں نے کہا پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دیتا نا تو میں زمزم کو کھود دیتا, اسماعیل علیہ السلام کی یادگار, ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. انہوں نے کہا یا رب 10 میں سے 1 تیرے نام پہ ذبح کروں. مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا, مختصر یہ کہ انہوں نے عبداللہ کا چناؤ کیا اور کہا جا کے کہ عبداللہ کو ذبح کرو. عبداللہ کو لے کے چلے تو مکہ مکرمہ میں شور و پکار پڑ گئی کہ عبداللہ تمہارا اتنا اچھا بیٹا اسے مت ذبح کرو. کاہن کے پاس گئے, اس سے کہا عبداللہ کی پرچی بھی ڈالو اور 10 اونٹ کی پرچی بھی, اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. پھر عبداللہ کا نام, انہوں نے 20 اونٹ کر دیے. پھر عبداللہ کا نام, 30 ہوتے ہوتے 100 اونٹ کی پرچی کے مقابلے میں عبداللہ دونوں پرچیاں ڈالی گئیں. اب جا کر نکلا 100 اونٹ. تو عبد المطلب نے کہا میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں دوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پروردگار نے عبداللہ کو چھوڑ کے 100 کو پسند کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم رکھا, کچھ نہیں تھی. پہلا تغیر قیمت میں نہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریٹس اتنے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا, لوگوں ہم بہت زیادہ پریشان تھے, اسٹیبلشمنٹ پورے ملک کی ہل کے رہ گئی تھی اور ہم 1.5 سال تک اس سے نہیں نکل سکے. اب میری خلافت میں میں چاہتا ہوں عوام کو رعایت دوں, میں چیزوں کی قیمتیں کم کر رہا ہوں, روپے کی قدر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھا دی. جنہوں نے معاشیات اسلام کی نہیں پڑھی, ہمیں تو بھئی آج تک نہیں ملا کہ یہ تصور دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے تھا کہ روپے کی قدر کم اور زیادہ کرنے سے پبلک پر کیا اثر پڑتا ہے. اور وہ چلتی رہی, انہوں نے کہا ہم لوگوں کو رعایت دیں گے, قیمتیں کم کرو چیزوں کی. اور فرمایا اتنے پیسے خون کے ہوتے تھے میں اتنے کر رہا ہوں, 100 اونٹوں کے برابر. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں, انہوں نے کہا حکومت اور مضبوط ہو گئی ہے, میں لوگوں ان ریٹس کو پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک لے جا رہا ہوں، ان کے زمانے میں جتنی سستی چیزیں تھیں میں نے ویسے کر دی ہیں، اور کہا بیت اللہ سے پیسے کو خزانے سے پیسے کو نکالو اور تجارت میں لگاؤ، اور دو نفل پڑے جہاں خزانہ رہتا تھا قوم کا، اور کہا زمین گواہ رہنا تجھ پہ آج تک میرے علاوہ کسی نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ معاشی بحران تھے، نکلے خلافت اسی لیے تھی، اس لیے یہ نہیں ہوا کرتا کہ ٹوٹلی چینج کر دیں۔ آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھنا ہو تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ حجت اللہ البالغہ کسی استاد سے پڑھیے، پتا چلے کہ وہ ہیرائے روزگار، وہ نادر و نایاب، جب پوری اسلامی دنیا میں مایوسی طاری ہو رہی تھی، دلی کی خاک سے ایسا آدمی بھی پیدا ہونا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے امامت کا کردار ادا کیا۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بستیوں میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے صرف ان چیزوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جو پبلک کر رہی تھی، یہ کبر اور غرور اور طبقاتی تقسیم، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، اپنے سے کم مال والے کی توہین، اور اپنے سے زیادہ مال اور آسائش میں بڑھے ہوئے آدمی کی عزت۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں مرض پیدا ہو گیا تھا، اس پہ انہوں نے پھر محنت کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی اسی پر بات کریں۔